हफ्ता 12 नवंबर के सहरबीन के साथ खालिद करामत का सलाम। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में एक मजार में धमाका, मुतअद्दिद हलाक और दर्जनों जख्मी। सिक्योरिटी अहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
हमारा इस वक्त जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और रात के टाइम हम हेलीकॉप्टर ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है और वो है बैर रोड, तो उस पर हमारी एम्बुलेंसेज पहुंच रही हैं, बल्कि कुछ पहुंच चुकी हैं।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिला खुजदार के हुकाम का कहना है कि एक मजार में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 10 अफराद मारे गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। खुजदार में लेवी सहलकारों ने बीबीसी को बताया कि धमाका जिला खुजदार के इलाके शाह नूरानी नामी मजार पे हुआ है जहां लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। इंतजामिया के जराये के मुताबिक धमाके में लोगों की बड़ी तादाद जख्मी भी हुई है जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। लेविस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल बगराम हवाई अड्डे पर होने वाले एक बड़े धमाके में कम से कम 4 अफराद हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात आबिद हुसैन से।
मुकामी जिलाई गवर्नर हाजी शकूर ने बीबीसी को बताया कि बगराम हवाई अड्डे पे होने वाले धमाके में 4 अफराद हलाक और 14 अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि इनके एक खुदकुश हमलावर ने यह हमला किया है। हमले में खाना खाने की जगह को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर जनरल जॉन डब्ल्यू निकलसन ने एक बयान में हलाक होने वालों के खानदान के साथ ताजियत की है, तहम उन्होंने हमले का शिकार होने वाले अफराद की कौमियत जाहिर नहीं की। काबुल के करीब वाक़ इस हवाई अड्डे को अक्सर तालिबान की जानिब से निशाना बनाया जाता है।
जुनूबी कोरिया की सदर पाक गुनहे की जानिब से अपनी दोस्त को सिक्योरिटी क्लियरेंस न होने के बावजूद हुकूमती दस्तावेजात देखने की इजाजत देने के खिलाफ दारुल हुकूमत सियोल में लाखों मुजाहिरीन उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहरे के मुंतजमीन का कहना है कि इस मुजाहरे में 10 लाख अफराद शामिल हैं जबकि पुलिस का कहना है कि मुजाहरीन की तादाद 2,60,000 के करीब है। सदर की सहेली चुई सोन सिल धोखाधही और ताकत के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में जेर हिरासत हैं। उन पर जुनूबी कोरिया की कंपनियों से भी भारी रकम बटोरने के इल्जाम हैं। अक्वामे मुत्तहदा का कहना है कि इराकी फोर्सेस की मोसुल में पेशकदमी के साथ शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के मजालिम के नए सबूत मिले हैं। अक्वामे मुत्तहदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर की तर्जुमान रवीना शमदसानी ने बताया कि दौलत इस्लामिया ने कई आम शहरियों को गद्दारी के इल्जाम में गोली मार के हलाक कर दिया है। वो कह रही हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में सामने आने वाली इत्तला के मुताबिक दौलत इस्लामिया खुद मुकर्रर करदा अदालतों के फैसलों की बुनियाद पर लोगों को हलाक कर रही है। मंगल के रोज इत्तला के मुताबिक उन्होंने मोसुल शहर में गद्दारी और इराकी स्पेशल फोर्सेज से तआवुन के इल्जाम में 40 आम शहरियों को हलाक कर दिया है। इन अफराद को ऑरेंज रंग के कपड़े पहनाए गए थे, उन पर सुर्ख रंग से गद्दार और ISF के एजेंट तहरीर था। चीन की जानिब से वादा किया गया है कि इस बात से कतई नजर के अमरीका क्या करता है, चीन माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप माजी में मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों को धोखा करार देते रहे हैं जिसके बायस अब ये खौफ पाया जाता है कि ट्रंप की जानिब से ओहदे की जिम्मेदारियां संभालने के बाद वाशिंगटन पेरिस माहदे की हिमायत से पीछे हट सकता है। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें साबिक सदर ओबामा के हेल्थ केयर बिल के कुछ निकात पसंद है, इसलिए वो इन निकात को बरकरार रखना चाहते हैं। तफसीलात उबैद मलिक से।
सन 2010 में पेश किए गए ओबामा हेल्थ केयर कानून की डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान शदीद मुखालफत करते रहे हैं, मगर अब उनका कहना है कि जुमेरात को व्हाइट हाउस के दौरे के बाद वो इस कानून के कुछ नकात पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस बिल के दो अहम नकात को बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सदर ओबामा से 1.5 घंटे की मुलाकात का ही नतीजा है कि वो इस हेल्थ केयर बिल की मुकम्मल मुखालफत से पीछे हटे हैं। उनका कहना था या तो वो ओबामा केयर में तरमीम करेंगे या इसे मंसूख करके नया बिल तैयार करेंगे।
उधर अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने के खिलाफ एहतजाज जारी है जबकि रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में मुजाहरों ने पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर ली है। समाजी राबित की मारूफ वेबसाइट फेसबुक पर एक गैर मामूली बग ने चंद लम्हों के लिए खुद फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग समेत उसके बेशतर सार्फीन को मरा हुआ करार दे दिया। तफसीलात सबर अहमद से।
جمعے کو آنے والے اس بک نے فیس بک کے متعدد ایسے صارفین کے پروفائلز پر یادگاری بینر پوسٹ کر دیا جو ابھی تک زندہ ہیں۔ فیس بک کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ایک خوفناک خرابی تھی جسے اب ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ایسا ہوا۔ میموریل بینر یادگاری پروفائل کے لیے بنایا گیا تھا لیکن غلطی سے بڑی تعداد میں لوگوں کی پروفائلز پر ظاہر ہو گیا۔
وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں ملک میں جاری سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے، جہاں ضلع خضدار کے حکام کا کہنا ہے کہ ایک مزار میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اب سے چند لمحوں پہلے ہماری بات بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے ہوئی، انہوں نے ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔
دیکھیے افریدی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ یہ بلوچستان کا بڑا دور دراز علاقہ ہے، اور اس میں اس وقت میں آفیشلی آپ کو ڈیتھ ٹول کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، بیکاز جب آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی تو وہ پھر آفیشیل کنسیڈر کی جائے گی۔ میرے ایک آفیشیل پوزیشن ہے اور ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ ریسکیو آپریشن پر ہے، اور رات کے ٹائم ہم ہیلیکاپٹرز ٹریول نہیں کرا سکتے ہیں، تو ایک ہی ہمارے پاس آپشن ہے اور وہ ہے بائر روڈ، تو اس پر ہماری ایمبولینسز پہنچ رہی ہیں، بلکہ کچھ پہنچ چکی ہیں، ہمارے آفیشیلز وہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ صرف ریسکیو آپریشن پہ ہے۔
تو یہ کہاں مزار کے اندر ہوا ہے یہ دھماکہ، اور کس وقت ہوا ہے؟
دیکھیے، یہ مغرب کی نماز سے کوئی 15 منٹ ہے، اور یہ اندر یا باہر کا بھی ہم آپ کو بالکل کچھ کنفرم نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بڑا فار فلانگ ایریا ہے، اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے اینی تھنگ ایٹ دا مومنٹ۔
تو کس نے، آپ کے خیال میں کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟
یہ کہنا بھی جی قبل از وقت ہے کہ ابھی انویسٹیگیشنز ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ کون سا گروپ اس میں انوالو ہے۔
یہ تھے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، جو ہمارے ساتھی عمر افریدی سے بات کر رہے تھے، اور عمر اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو عمر، بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
خالد، جیسا کہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بتایا، اس وقت صورتحال خاصی گنجلک ہے، دور دراز علاقہ ہے، کوئی بہت زیادہ مصدقہ کا اطلاعات نہیں ہیں، لیکن جن چیزوں کی تصدیق اب تک ہوئی ہے، جو ہمارے نامہ نگار ہیں کوئٹہ میں محمد کاظم، ان کو ان کی لیویز کے ایک اہلکار سے بات ہوئی تھی خضدار میں، اور ان کے مطابق کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں وہاں پر۔ اسی طرح صوبائی ترجمان انوار الحق کاکڑ نے میڈیا سے بات کی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایمبولنسز روانہ ہو چکی ہیں لیکن ہلاکتوں کی یا زخمیوں کی حتمی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ جو خبر رسائی ادارہ ہے رائٹرز، برطانوی خبر رسائی ادارہ، اس میں انہوں نے بتایا کہ شاہ نورانی کے مزار کے جو نگراں ہیں نواز علی، ان سے ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی جس طرح سرفراز بگٹی نے بتایا، کہ یہ نماز مغرب سے پہلے وہاں پر ہوا ہے، اور وہاں پر نماز مغرب سے پہلے ایک دھمال ہوتا ہے، اور اس دھمال کے موقع پر ہوا ہے۔
جی عمر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہی محمد کاظم براہ راست موجود ہیں، ہم ادھر ہی چلتے ہیں۔ کاظم، تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت جناب؟
یہ جو دھماکہ ہے شاہ نورانی کے علاقے میں ہوا ہے، یہ خضدار ہے، بلوچستان کا ضلع، اس کا نزبیلا کے ساتھ سرحد کی علاقہ ہے۔ اس علاقے میں شاہ نورانی کی مزار ہے، اور یہاں چھٹی کے دنوں میں کراچی اور سندھ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے۔ انتظامیہ کے ذریعے سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مغرب کے وقت یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی، اور اس دوران جو ہے نا ایک خضدار دھماکہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو اسلامیہ کے ذرائع انہوں نے 10 ہلاکت کی جو ہے نا کنفرم کی ہے اور زائد لوگ زخمی ہیں اس میں. لیکن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کمشنر کلاک ڈویژن ہے آشم خان مقرضی ان سے میری بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ وہاں سے جو اطلاعات ہونے لگی ہیں ان کے مطابق اب تک 25 سے 30 لوگ جو ہے نا اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک مطلب تصدیق نہیں کی جا سکتی اس بات کی جس کی نوعیت ہے دھماکے کے, لیکن ان کا
جی کاظم
یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ خود کش دھماکہ تھا جو ہے نا شام میں ہونے والا, انہوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے اس بات ان کا کہنا تھا کہ اطلاعات ہیں اس کی خود کش دھماکہ تھا, لیکن اس کی ابھی تک وہ تصدیق
جی کاظم جی کاظم تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم پھر ایک دفعہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. اس وقت چلتے ہیں افغانستان, جہاں دارالحکومت کابل سے قریب واقع بگرام ایئر بیس پر ایک خودکش حملے کے نتیجے میں اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی ضلع گورنر حاجی شکور نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے ایک خودکش حملہ آور نے یہ حملہ کیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ حملہ میں کھانا کھانے کی جگہ کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس حملے کا شکار ہونے والے افراد کی قومیت کے بارے میں اب تک کوئی معلومات ظاہر نہیں کی گئی ہیں. چلتے ہیں کابل سے سید انور کی رپورٹ سنتے ہیں.
افغانستان میں مقیم نیٹو کی سربراہی میں بین الاقوامی فورسز نے کہا ہے کہ بگرام ہوائی اڈے میں دھماکہ آج صبح سویرے 5:30 واقع ہوا ہے. بین الاقوامی افواج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کیا ہے کہ اس دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب صوبہ پروان میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ خودکش حملہ تھا. صوبہ پروان کے گورنر کے ترجمان عبد الوحید صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ خودکش حملہ آور بگرام اڈے میں کام کرنے والے مزدوروں کے لباس میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا. جب صوبہ پروان کے حکام بگرام ہوائی اڈے پر پہنچے تو بین الاقوامی فورسز نے کہا کہ حالات معمول آنے کے بعد بگرام ہوائی اڈے کے اندر جانے کی فرصت فراہم کریں گے, اسی لیے ہمیں ابھی تک مکمل معلومات حاصل نہیں ہوا ہے. تاہم جو ابتدائی معلومات فراہم کی گئی ہے اس کے مطابق خودکش حملہ آور بگرام اڈے میں کام کرنے والے مزدوروں کی لباس میں مزدوروں کے قطار میں کھڑے ہو کر اندر داخل ہو کر دھماکہ کیا ہے. بگرام ہوائی اڈے کے اندر خودکش حملہ آور کے حملے میں مارے گئے اور زخمی ہونے والے افراد کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اور یہ بھی واضح نہیں ہوا ہے کہ آیا ہلاک اور زخمی ہونے والے بگرام اڈے میں کام کرنے والے عام افغان شہری ہیں یا غیر ملکی افواج کے اہلکار. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان نے کہا ہے کہ اس حملے میں متعدد امریکی فوجی مارے گئے ہیں. سعید انور, بی بی سی, کابل.
امریکی فوج کے زیر استعمال بگرام ایئر بیس پر حفاظتی انتظامات کافی سخت سمجھے جاتے ہیں, اور بیس میں آنے والوں کو سیکیورٹی کے کئی مراحل سے گزر کر ہی داخلہ ملتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی سے بات کی جو بگرام ایئر بیس جا چکے ہیں اور وہاں انتظامات سے خوب واقف ہیں. میں نے ان کے ساتھ افغانستان میں ہونے والے حملوں میں جو شدت آئی ہے اس کا جائزہ لیا, اور گفتگو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آخر اتنی آسانی سے حملہ آور بگرام ایئر بیس میں گھس کیسے گیا.
آپ کی بات صحیح ہے کہ بگرام ایئر بیس جو افغانستان میں امریکی افواج کا سب سے بڑا بیس ہے, سیکیورٹی بہت سخت ہے اور کئی لیئرز ہیں سیکیورٹی کی, کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اندر جانے کے لیے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو مقامی ہیں, وہاں پر رہتے ہیں لیکن بیس کے اندر یا مزدور کے طور پہ کام کرتے ہیں, یا منتھلی سیلری ہوتی ہے ان کی, ماہانہ تنخواہ ملتی ہے بیس کی طرف سے, وہاں پر چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, یا تو صفائی کرتے ہیں یا کوئی کارپینٹر ہے تو یہ میرے خیال میں پہلی بار ہے کہ اس طرح کا حملہ بیس کے اندر ہوا ہے. بیس کے باہر جو سیکیورٹی کی انتظامات ہیں ان پر راکٹس اٹیکس بھی ہوتی ہیں, سوسائڈ اٹیکس بھی باہر ہوئی ہیں, لیکن اس طرح کا حملہ کے اندر ہو یہ بڑا انیوژول ہے, غیر معمولی حملہ ہے. تو اس کی بہت سی امکانات ہو سکتی ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ کوئی کارکن تھا اس قسم کا جو روزانہ یا ڈیلی بیسس پر جاتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہوا کہ ایکسپلوسیو مواد اندر لے جائے اور وہاں پر یہ دھماکہ کر لے, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آئی ہے.
بگرام ایئر بیس پر حملے سے ایک ہی دن پہلے مزار شریف میں جرمن قونصل خانے پر حملہ ہوا. اس کے علاوہ طالبان اس وقت کئی علاقوں میں حکومتی فورسز کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں. قندوز ہے, ہلمند ہے, وہاں پہ بھی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ طالبان کی طاقت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی. اور اس سے پہلے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں ان کی سرگرمیوں میں کمی آ جاتی ہے. اس بار حملوں میں شدت کیوں؟
حملوں میں شدت کئی وجوہات کی سبب سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ضرب عزب کے بعد بہت سے جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے, تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگ پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوئے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بیرونی افواج جو افغانستان میں تھی ان کی تعداد بتدریج کم ہوتی چلی گئی. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ افغان فورسز کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہیں پچھلے 2 سالوں میں خصوصاً. تو اس سال کو پچھلے 15 سالوں میں سب سے پرمتشدد یا وائلنٹ سال کہا جا سکتا ہے, کیونکہ طالبان نے نہ صرف قندوز پہ بلکہ ہلمند میں اور روزگان میں اور بہت سی دوسری صوبوں میں اپنی کاروائی زیادہ کر دی. ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر وہ قابض ہو جائیں, اور ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ کسی بڑے شہر پر قبضہ کر لیں, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی ایکٹیویٹیز اور حملے زیادہ ہوئے ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ اس سال سردیوں میں بھی ان کی کاروائیاں جاری رہیں گی.
تو حملے تو بتدریج ہوتے رہے ہیں, حکومت کی کوئی پالیسی ہے, کوئی حکمت عملی ہے اس پر قابو پانے کے لیے؟ اور اگر ہے تو وہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں بار بار؟
حکومت ایک حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ طالبان کسی بڑے شہر پر قبضہ نہ کر لے, تو اس کی روک تھام میں حکومت کامیاب ہوئی ہے, لیکن حملوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی ہے, یہ حکومت کی ناکامی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ افغان حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر لے. تو اب تو سب کچھ ہول پر تھا, امریکہ میں بھی پریزیڈنشل الیکشن ہو رہی تھی اور افغانستان میں بھی حالت روشن نہیں تھی, پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اتنے اچھے نہیں افغان حکومت کی فی الحال. تو یہ ممکن ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب لڑائی میں کچھ کمی آئے تو اس پر دوبارہ سے غور و فکر شروع ہو جائے, اور امریکہ میں بھی نئی حکومت آئی ہے کہ کس طرح طالبان کو مذاکرات میں انگیج کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ کس طرح تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کا حل جنگ میں نہیں ہے, کیونکہ نہ طالبان اس قابل ہے کہ پورے افغانستان یا بڑے شہروں پر قبضہ کر لے, اور نہ حکومت اس کی اہلیت رکھتی ہے کہ طالبان کو ختم کر دے. تو اس کا واحد حل یہ نظر آتا ہے کہ دونوں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی حل نکال لیں.
بگرام میں جو حملہ ہوا ہے یہ بھی کابل کے بالکل قریب ہے, اندر داخل ہونے کے سارے جو داخلی راستے ہیں دارالحکومت میں یا ادھر تک پہنچنے کے لیے ان پہ سیکیورٹی بھی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ ان ساری سیکیورٹی انتظامات کے باوجود اندر آ کے جو ہے حملہ کر کے آرام سے جو ہے نکل کے بھاگ جاتے ہیں؟
تو اصل میں جو جنگجو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یو این کے ایکسپرٹ کی ایک بیان پچھلے ہفتے آئی تھی, تو ان کی اسسمنٹ یہ تھی کہ افغانستان میں 45,000 حکومت مخالف جنگجو ہیں, جن میں زیادہ تر مقامی ہے لیکن 25 سے 30% بیرونی ہیں جو باہر سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, سینٹرل ایشین ممالک سے آئے ہیں, عرب ہیں ادھر, سنکیانگ کے اویغور ہیں. تو افغانستان میں لڑائی کو اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا گروپ تو افغان طالبان کا ہے, لیکن ایک درجن سے زیادہ اور گروپس بھی ہیں جو وہاں پہ لڑتی ہیں. ٹی ٹی پی ہے, یہ ازبکستان کی اسلامی تحریک ہے, چین کے اویغوروں کی گروپ ہے, اس طرح لشکر طیبہ اور لشکر جنگی العالمی کا نام بھی لیا جاتا ہے، البدر مجاہدین کے جنگجو بھی ادھر پکڑے جا چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں، تو یہ سب لوگ ادھر لڑتے ہیں اور حکومت کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ سارے ملک پر اپنے رٹ قائم کر سکے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں افغانستان میں جو حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہاں پر ان جنگجوؤں کی حکمرانی ہے، تو آسانی سے وہاں چھپ سکتے ہیں، وہاں حملے پلان کر سکتے ہیں، وہاں سے کسی کو بیچ سکتے ہیں۔
یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی۔ اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں جب سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگی ہے، عوام سخت کشمکش کا شکار ہیں۔ لوگوں کی جیب میں نوٹ تو ہیں لیکن انہیں لینے والا کوئی نہیں، کاروبار ٹھپ ہے اور افواہوں کا بازار گرم ہے۔ گراؤنڈ پر حالات کیا ہیں یہی جاننے کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دلی میں بی بی سی اردو کے نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس وقت حالات کیسے ہیں۔
خالد، 3-4 دن سے مسلسل سیم سچویشن ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہر جگہ بینکوں کے سامنے، اے ٹی ایم مشینوں کے سامنے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ صبح سویرا لوگ لائنوں میں جا کر لگ جاتے ہیں، شام تک وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ اے ٹی ایم سے جو آپ کیش وڈرا کر سکتے ہیں اس کی لمٹ حکومت نے مقرر کر رکھی ہے، یعنی آپ کو صرف 2000 روپے ملتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر جب آپ بینک سے اپنا پیسہ بدلنے جاتے ہیں، جو 4000 روپے تک بدلا جا رہا ہے، اس میں بینک آپ کو اگر 2000 روپے کا نوٹ دے دیتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بیکار ہے، کیونکہ جو چینج ہے یعنی 200 کا یا 500 کا نوٹ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، تو آپ 2000 کا استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا کا پورا پیسہ نہ خرچ کریں آپ۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو ان مسائل کا سامنا ہے جن کے پاس پلاسٹک منی کے استعمال کی یا تو سہولت نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں جانتے۔
تو یہ 1000 اور 500 کے نوٹ ختم کرنے کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت کیا فرمایا ہے؟
خالد، جیسا آپ کو معلوم ہے، وزیر اعظم نریندر مودی جاپان کے دورے پر ہیں۔ وہاں انہوں نے آج یہ کہا کہ اس بات کو یقینی نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ کالے دھن کے خلاف جو کارروائی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 دسمبر کے بعد اور کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس بات کو ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جن کے پاس کالا دھن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے پاس کالا دھن یا بلیک منی ملے گا، ان کے پرانے ریکارڈز بھی چیک کیے جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت جو کالا پیسہ ہے اس کو ادھر ادھر لگا دیا ہے یا ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، تو وہ اطمینان سے نہ بیٹھیں، ان کے خلاف کارروائی کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ آج دلی میں وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، جس میں بنیادی طور پر انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو وہ 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ پینک نہ کریں، گھبرائیں نہیں، ان کا اگر پیسہ جائز ہے، لیگلی کمایا گیا ہے، تو وہ انہی کا ہے، صرف اسے بینک میں جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے ٹی ایم پر زیادہ بھیڑ نہ لگائیں، کیونکہ ابھی وہاں 2000 روپے کے نوٹ جو ہیں وہ ڈسبرس کرنے کے لیے جو تبدیلی کی جانی چاہیے یا کرنے کی ضرورت ہے سافٹ ویئر میں اور ہارڈ ویئر میں اے ٹی ایم مشینوں کے، وہ ابھی نہیں کی جا سکی ہے۔ ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اے ٹی ایمز کو پہلے سے کیوں نہیں تیار کیا گیا کہ وہ لوگوں کو صحیح اماؤنٹ میں کیش دے سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت رازداری رکھنا چاہتی تھی، اور اگر پہلے سے اے ٹی ایم مشینوں میں یہ ترمیم کی جاتی تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حکومت کوئی اس طرح کی کارروائی کرنے والی ہے۔
تو اس بارے میں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟
خالد، اپوزیشن کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ سمجھیے، کیونکہ نہ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارروائی بالکل غلط ہے، کیونکہ نشانے پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کالا پیسہ ہے، تو وہ اس کی کھل کر مخالفت تو نہیں کر رہے۔ بنیادی طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ کالے دھن کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ اس میں حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن وہ صحیح انداز میں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو یہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ 500 کے اور 1000 روپے کے نوٹ واپس لے لیے جائیں، اس سے پورے ملک میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے جو کارڈ استعمال نہیں کرتے، اور اس ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نہ کریڈٹ کارڈ جن کے پاس ہیں، اور نہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ تو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ ہیں، نہ وہ انہیں استعمال کرنا جانتے ہیں، نہ ان کی کوئی آشنائی یا سمجھ ہے اس بات کی کہ آن لائن بینکنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس اب کسی طرح کی کوئی رقم نہیں ہے، کوئی کرنسی نہیں ہے، 100 کے نوٹ بالکل غائب ہیں، سب لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میرے اپنے گھر میں جو سبزی یا گوشت آ رہا ہے وہ ادھار آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے جو کرنسی ہے وہ نہیں ہے اس وقت، اور وہ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
یہ تھے دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔ واپس چلتے ہیں بلوچستان، اور عمر آفریدی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عمر، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی خالد، میری ابھی ابھی بات ہوئی ہے ہمارے نامہ نگار محمد کاظم جو کوئٹہ میں ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو کمشنر قلات ڈویژن ہیں ہاشم غلزئی، اور یہ اسی یہ علاقہ انہی کے زیر انتظام ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں، وہ یہ تصدیق کر رہے تھے، لیکن یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 25 یا 30 اس طرح وہ بات کر رہے تھے، اور جو ان کی اطلاعات ہیں کمشنر کلات ڈویژن کی. اور خودکش حملے کا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ خودکش حملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ضلع لسبیلا کے ہب کے قریب ہے، اور وہاں پر زخمیوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو امداد آ رہی ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے، ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے.
شکریہ عمر. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیل کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان راجکوٹ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 114 رنز بنائے اور میزبان ٹیم پر 163 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. دن کے اختتام پر حسیب حمید 62 اور کپتان ایلسٹر کک 46 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے. حسیب حمید ٹیسٹ کرکٹ میں 50 سکور کرنے والے تیسرے کم عمر انگلش بیٹس مین بن گئے ہیں. انڈیا نے آج دوسری اننگز میں کھیل کا آغاز 4 وکٹوں کے نقصان پر 319 رنز کے ساتھ کیا اور پوری ٹیم 488 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. ادھر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوبرٹ میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 85 رنز پر ڈھیر ہو گئی. یہ آسٹریلیا کا اپنی سرزمین پر سب سے کم سکور ہے. جواب میں جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنا لیے اور آسٹریلیا پر 86 رنز کی برتری حاصل کر لی، جبکہ پہلی اننگز میں اس کی 5 وکٹیں باقی ہیں. جنوبی افریقہ کی جانب سے مچل سٹاک نے 3 اور ہیزل ووڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی. اس سے قبل پہلا کرکٹ جنوبی افریقہ نے 177 رن سے جیتا تھا. جنوبی افریقہ کے سابق بیٹسمین الویرو پیٹرسن پر میچ فکسنگ کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان پر انسداد بدعنوانی سے متعلق کئی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے. 2015 میں ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی تحقیقات کے بعد ان پر میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. کولمبو میں انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین ٹیم کو دوسرے ون ڈے میں 122 رن سے ہرا دیا. 295 رن کے ہدف کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 173 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. فٹ بال ورلڈ کپ 2018 کے کوالیفائر میچز میں انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دے کر گروپ ایف میں 10 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی، جبکہ ورلڈ چیمپئن جرمنی نے گروپ سی میں سین میرینو کو 0 کے مقابلے 8 گولز سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. انڈیا نے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت جاپان میں ہیں. اس خبر کی تفصیل تھوڑی دیر میں آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان سے.
پا
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار کے حکام کے مطابق ایک مزار پہ ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے زیر استعمال بگرام ہوائی اڈے پر ہونے والے ایک دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی پہ نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں شدت پسند تنظیم کے زیر قبضہ جانے والے حلب کے تمام علاقے حکومت نے ایک بار پھر اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے شہر موصل میں 40 عام شہریوں کو غداری کے الزام میں گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے اپنی دوست کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود حکومتی دستاویزات تک رسائی دینے کے خلاف دارالحکومت سیول میں لاکھوں مظاہرین نے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں تیسرے روز بھی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نادیہ سلیمان۔ اب رخ کرتے ہیں جاپان کا، جہاں اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 روزہ دورے پر ہیں اور اب سے کچھ گھنٹوں پہلے جاپان کی مشہور بلٹ ٹرین پر سفر کر کے کوبے شہر پہنچے۔ بلٹ ٹرین کا سفر تو ہو ہی گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جاپان کے ساتھ انڈیا کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے اہم معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی تفصیلات جاننے کے لیے میں نے ٹوکیو میں مقیم صحافی عرفان صدیقی سے بات کی اور ان سے ڈیل کی تفصیلات جاننی چاہیں۔
جی دیکھیں، یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دوسرا دورہ جاپان ہے اور کافی عرصے سے جاپان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے کہ سول نیوکلیئر پیک کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے یہ ابھی حالیہ دورے میں یہ کل ان کے دونوں کے درمیان دستخط بھی ہو گئے ہیں، جس کے تحت جاپان جو ہے انڈیا کو ٹیکنالوجی، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور مختلف پارٹ جو ہوتے ہیں اسپیئر پارٹس پاور پلانٹ کے حوالے سے وہ فراہم کر سکے گا۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جاپانی کمپنیاں جو ہیں وہ 6 نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں انڈیا کے مختلف شہروں میں تعمیر کریں گی، تاکہ انڈیا کی جو بجلی کی جو فراہمی ہے وہ اس کو ڈبل کیا جا سکے اور انڈیا جو اپنے سول مقاصد کے لیے بجلی کی ضروریات پوری کر سکے۔
انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے معاہدے کے تجزیے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں طبیعت کے سابق پروفیسر اور جوہری امور کے تجزیہ کار اے ایچ نیئر صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جاپان تو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا حصہ ہے اور اس کا حصہ ہونے کے ناطے وہ کسی بھی ملک جس نے این پی ٹی یا جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہ کیے ہوں اس کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں بیچ سکتا، تو انڈیا کو یہ ٹیکنالوجی کیسے بیچی گئی؟
اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ نے چند سال پہلے انڈیا کو یہ ایگزمپشن دی کہ چونکہ اس کے نیوکلیئر، اس کے تمام نیوکلیئر کریڈینشلز اچھے ہیں اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اچھا ہے، لہذا اس کو تمام پابندیوں سے آزاد کیا۔ تو حالانکہ انڈیا نیوکلیئر سپلائر گروپ کا حصہ نہیں ہے، مگر اسے نیوکلیئر ڈیلز میں دوسرے ممالک کے ساتھ نیوکلیئر مٹیریلز اور نیوکلیئر ری ایکٹرز کی ٹریڈ کے اندر اس کو ایگزمپشن حاصل ہے۔
اچھا، تو کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ ایسی کوئی جوہری ڈیل کر سکے؟
نہیں، پاکستان کا کس کو انہوں نے یہ نہیں دیا۔ پاکستان نے بہت شور مچایا، بہت اس کے اوپر استدعا کی کہ ان کو بھی نیوکلیئر، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک معاہدہ کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا اور پاکستان کو ان کی طرف سے ایگزمپشن نہیں ہے اس کا، لہذا پاکستان باہر سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی، اس وقت نیوکلیئر مٹیریل یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ کچھ معاہدے کچھ عرصے پہلے کے کیے ہوئے ہیں، جب چین نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر نہیں تھا اس زمانے کے، تو ان وعدوں کے تحت پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی چین سے مل رہی ہے، ورنہ پاکستان کے ساتھ کوئی اور ملک جو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا مٹیریلز کے اندر طرف نہیں کر سکتا۔
اچھا، اگر سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو جاپان میں فکوشیما کا حادثہ کچھ زیادہ عرصہ پہلے نہیں ہوا، تو اگر اس تنازع میں دیکھا جائے تو کیا جاپان کی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اسے 1 بلین کی آبادی والے ملک میں لگایا جائے؟
یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اصل میں اس وجہ سے 2 وجوہات ہیں۔
जापान की जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे हिताची है, मित्सुबिशी है और तोशिबा है, ये लोग रिएक्टर्स के बहुत अहम हिस्से बनाते हैं और रिएक्टर भी बनाते हैं। और मगरिब की जो इंडस्ट्री है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, इसमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है और वेस्टिंग हाउस भी शामिल है और फ्रांस की अरेवा भी शामिल है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये जापान की इंडस्ट्री के बहुत से कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं अपने पास। अच्छा, इंडिया का जो जापान और इंडिया के दोनों की नज़र से देखें कि ये जो माहदा इस वक्त हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, इसमें दोनों के मफादात किस तरीके से फरोग पाते हैं। इंडिया के मफादात इस तरह फरोग पाते हैं कि इंडिया के ने माहदे कर लिए हैं फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ कि वो उनको रिएक्टर सप्लाई करेंगे, लेकिन मसला जो है वो ये कि उनके रिएक्टर के बहुत से कंपोनेंट जापानी हैं और जापानी कंपोनेंट को आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके प्रोपर्टी राइट्स हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि जाके जापान के साथ ये माहदा करें। इस माहदे के बाद फिर जापान के पास पर मुश्तमिल जो इंडस्ट्री अमेरिका और फ्रांस से आनी है वो उसके रास्ते खुल जाएंगे। जापान की नज़र से देखें तो जापान में फुकुशिमा के हादसे के बाद तमाम रिएक्टर 42 के 42 रिएक्टर बंद हो गए थे। अब उनमें से कुछ चलने शुरू हुए हैं, इस वक्त तो शायद 3 या 4 चल रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री में खासतौर पर ये मैंने नाम लिए हिताची, तोशिबा, मित्सुबिशी, उनके यहाँ जो ये बहुत मजबूत बेस थी वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी और उसको वो चलाना चाहते थे। तो वो जरूरी नहीं कि वो पूरे के पूरे रिएक्टर इंडिया को बेचे, लेकिन जो पार्ट्स हैं जो उनके पास इस्तेमाल होंगे अमरीकी इंडस्ट्री में और फ्रेंच इंडस्ट्रीज में, कम अज कम वो तो बिकना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा जापान के मफादात भी इससे सर्व हो रहे हैं और इंडिया के भी हो रहे हैं।
یہ تھے جوہری امور کے تجزیہ کار اے ایچ نیئر، جو جاپان اور انڈیا کے درمیان سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے معاہدے پر ایک نظر ڈال رہے تھے ہمارے ساتھ۔ اب وقت ہوا ہے انڈیا سے ہمارے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا، پیش کر رہے ہیں دلی سے شکیل اختر۔
بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے گزشتہ دنوں ایک تقریب میں کہا کہ بھارت کو جوہری بم پہلے نہ استعمال کرنے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بھارت نے 1999 میں متفقہ طور پر یہ اصول اختیار کیا تھا کہ بھارت اپنے جوہری بم کسی ملک کے خلاف پہلے استعمال نہیں کرے گا۔ روایتی متبادل کے مؤثر نہ ہونے کی صورت میں صرف جوابی حملے کے طور پر جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا اصول اختیار کیا گیا۔ منوہر پریکر کا کہنا ہے کہ اس اصول پر نظر ثانی کی جانی چاہیے کہ بھارت کسی ملک کے خلاف جوہری ہتھیار پہلے نہیں استعمال کرے گا۔ پریکر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع اکثر جوہری جنگ کا حوالہ دیا کرتے تھے، سرجیکل اسٹرائک کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ دھمکیاں آنی اب بند ہو گئی ہیں۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے بیان پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا ہے۔ تقریباً سبھی قومی اخبارات میں پریکر کے بیان کے خلاف اداریے لکھے گئے ہیں۔ وزیر دفاع نے اپنے بیان کا یہ کہہ کر دفاع کیا ہے کہ وہ ان کے ذاتی خیالات ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کے بیان کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کو پریکر کے نظریاتی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کے 2014 کے انتخابی منشور میں پہلے نہ استعمال کرنے کے جوہری اصول پر نظر ثانی کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں پریکر کے بیان پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بی جے پی اور آر ایس ایس جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق 1999 کے واجپئی ڈاکٹرن سے متفق نہیں ہیں اور وہ اس یک طرفہ قرارداد کو کالعدم قرار دینا چاہتی ہیں۔ بھارت جوہری ہتھیاروں اور جوہری عدم توسیع کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پر ایک ذمہ دار ملک تصور کیا جاتا رہا ہے۔ کسی ملک کے خلاف جوہری بم پہلے نہ استعمال کرنے کا اصول بھی اس مہلک ہتھیار کے سلسلے میں بھارت کی اسی ذمہ دارانہ اور اخلاقی پوزیشن کا غماز ہے۔ دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی پوری دنیا کی بقا کے لیے خطرناک ہے۔ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے خاصی تعداد میں جوہری بم بنا رکھے ہیں۔ نو فرسٹ یوز کا ڈاکٹرین اسی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا کہ بھارت دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ضرور ہیں، لیکن ان کا استعمال وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں، صرف جنگ روکنے کے لیے کرے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اقوام عالم کو یہ بتا سکے کہ وہ جنگ میں نہیں امن میں یقین رکھتا ہے۔ یہ حقیقت سبھی کو پتا ہے کہ جب کسی ملک کی بقا خطرے میں ہو تو اپنی سالمیت اور بقا کے لیے وہ اپنی ہر وہ طاقت استعمال کرے گا جو اس کے پاس ہوگی۔ اس کے لیے کسی اصول کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کہیں بیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاریکر نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب پاکستان سے بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں اور سرحد پر گولہ باریاں ہو رہی ہیں۔ 1.5 مہینے پہلے جب بھارت نے پاکستان کی سرحد کے اندر سرجیکل اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت پاریکر نے کہا تھا کہ حکومت کو اس جرات مندانہ قدم کے لیے ترغیب ہندو نظریاتی تنظیم RSS سے ملی تھی۔ آئندہ مہینوں میں اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس ریاست سے 80 ارکان منتخب ہو کر پارلیمان میں پہنچتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کو 2019 کا انتخاب جیتنے کے لیے UP کا الیکشن جیتنا ضروری ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اتر پردیش کے انتخابات تک BJP اور RSS کے رہنماؤں کی جانب سے سخت گیر قوم پرستی کے بیانات آتے رہیں گے تاکہ وہ رائے دہندگان کو اپنے حق میں موبلائز کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید متنازع اور سخت گیریت کے بیانات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ شکیل اختر، BBC، دلی۔
اب چلتے ہیں جنوبی کوریا، جہاں دارالحکومت سیول میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر پاک گن ہے استعفیٰ دے دیں۔ صدر پاک گن ہے پر اپنی سہیلی کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود حکومتی دستاویزات دکھانے، دھوکہ دہی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہے ہیں عابد حسین۔
مسلسل تیسرے ہفتے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں لاکھوں مظاہرین کا ہجوم صدر پاک گن ہے کے استعفے اور قید کے مطالبے کے لیے سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے۔ احتجاج کے منتظمین امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس ہفتے کا ہونے والا احتجاج اب تک کا سب سے بڑا مجمع ہو سکتا ہے، جس میں قریباً 10 لاکھ لوگوں کی شمولیت کا امکان ہے۔ مظاہرین کو صدارتی محل جانے سے روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ کورین کنفیڈریشن آف ٹریڈ یونینز کے ترجمان نام جنگ سو کہتے ہیں کہ صدر پاک گن ہے کو جیل میں ہونا چاہیے۔
آج تاریخ میں کورین کنفیڈریشن آف ٹریڈ یونینز کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے، جو کہ صدر پاک گن ہے کے فوری استعفے اور قید بندی کے مطالبے کے لیے جمع ہے۔
یہ مظاہرے اس انکشاف کے نتیجے میں ہیں جن میں یہ معلوم ہوا کہ صدر کی قریبی سہیلی چوئی سنسل نے صدر گن ہے کے ساتھ دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جنوبی کوریا کی کمپنیوں سے بھاری رقم بٹوری۔ صدر پاک گن ہے پر مزید اس بات کا بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنی سہیلی کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود سرکاری دستاویزات دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ صدر کی سہیلی چوئی سنسل دھوکہ دہی اور طاقت کے ناجائز استعمال کے الزامات میں زیر حراست ہیں۔ مظاہرے میں شامل ایک فرد بائی ڈونگ سون نے بتایا کہ وہ کیوں صدر پاک گن ہے کے خلاف ہیں۔
میں یہاں پر پاک گن ہے کی انتظامیہ سے استعفے کے مطالبے کے لیے آیا ہوں، جنہوں نے محنت کشوں کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر بنا دیے ہیں۔ حکومت ذمہ داریوں کو نبھا نہ سکی اور ایک خفیہ پاور ہاؤس کو ریاستی امور چلانے کی مکمل اجارہ داری دے دی۔ مجھے یہاں پر دوسروں کے ساتھ چلانے میں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔
اسکینڈل کی وجہ سے مقبولیت کھو جانے کے بعد صدر گن ہے کا کہنا ہے کہ ان کو شدید دکھ پہنچا ہے۔ انہوں نے ان انکشافات کے بعد معافی مانگی ہے اور کہا کہ انہوں نے دوستی پر بہت اعتماد کیا اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ صدر پاک گن نے مزید کہا کہ کوئی بھی فرد جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے گی اور وہ خود کو بھی تحقیقاتی اداروں کے سامنے تفتیش کے لیے پیش کریں گی۔ BBC کے نامہ نگار اسٹیو ایونز کا کہنا ہے کہ اگرچہ مظاہرین پرامن ہیں لیکن نعرے بازی میں پچھلے ہفتے کے مقابلے میں شدت آئی ہے۔ آج کے مظاہرے میں شامل ایک اور شخص یانگ سوہان کہتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کرنا بہت ضروری ہے۔
اس وقت سیاسی طور پر یہ بہت مشکل صورتحال ہے اور لوگ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس ڈور کو فوری طور پر کاٹ دیا جائے بجائے اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ صدر جلد از جلد فیصلہ لیں اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں۔
مظاہرین کے منتظمین کے دعوے کے برعکس پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی تعداد 10 لاکھ کے بجائے 2,60,000 کے لگ بھگ ہے۔
اب ذکر پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کا۔ چین سے آنے والے کنٹینروں کا قافلہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کے تحت مشرق وسطی اور افریقی ممالک کو بھیجا جائے گا۔ اس رپورٹ پہ تفصیلات کے ساتھ محمد کاظم۔
کنٹینروں کا ایک قافلہ 1 نومبر کو چین سے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ یہ کنٹینر 6 نومبر کو بلوچستان کے خیبر پشتونخوا سے متصل ضلع ژوب پہنچے تھے۔ بعد میں اقتصادی راہداری کے مجوزہ مغربی روٹ کے مختلف علاقوں کوئٹہ، کلات، سوراب، پنجگور اور کیچ سے ہوتے ہوئے گوادر پہنچے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے چینی کنٹینروں کے قافلے کو انتہائی سخت سیکورٹی میں گزارا گیا۔ کنٹینروں کے قافلے کے ساتھ نہ صرف فوج اور دیگر سیکورٹی سے متعلق اداروں کی ایک بھاری نفری تھی بلکہ مختلف علاقوں میں اس کی سیکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ بعض علاقوں میں اس کو گزارنے کے لیے کئی گھنٹوں تک دوسری ٹریفک کو روکا بھی گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کی مشکلات کی بازگشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی تھی، جس پر بلوچستان کے وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال کا کہنا تھا،
گوادر ٹو کاشغر اس کا جو قدرتی راستہ ہے، نیچرل راستہ ہے، وہ یہی ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ باقی لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، یقینی بات ہے کہ اگر کیا ہوگا تو اس نقطۂ نظر سے کیا ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس طریقے سے ہوگا، پہلی مرتبہ جب وہ آ رہے ہیں تو ان کو سیکورٹی دینی ہوگی، کیا ہوگا۔
سیکورٹی کے دیگر اقدامات کے علاوہ کنٹینروں کی بلوچستان کے ان علاقوں میں فضائی نگرانی بھی کی جاتی رہی جہاں امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہے۔ گوادر میں ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ چینی کنٹینروں میں سے 80 گزشتہ روز پہنچے تھے، جبکہ 84 کنٹینر آج پہنچے۔ ان چینی کنٹینروں میں جو سامان لایا گیا ہے وہ گوادر سے بذریعہ بحری جہاز مشرق وسطی اور افریقی ممالک کو بھجوایا جائے گا۔ اس سامان کو لے جانے کے لیے چین سے ایک بحری جہاز گوادر بھی پہنچ گیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اقتصادی راہداری کے پہلے قافلے کے گوادر پہنچنے اور وہاں سے برآمد کے آغاز پر کل گوادر میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں اعلیٰ سیول و عسکری قیادت کے علاوہ 15 ممالک کے سفیر بھی شریک ہوں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ہمیشہ کی طرح پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
دل نشین ہو، دلکشی ہو، یا جنت کا نور ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
جی ہاں، ماشاء اللہ، سونم اور رنبیر کپور کو بالی ووڈ میں 9 سال پورے ہو چکے ہیں۔ دونوں ہی نے 9 سال پہلے فلم سوریا سے ڈیبیو کیا تھا۔ اب رنبیر کا تو پتا نہیں، ہاں سونم کو پرانی باتیں بہت یاد آ رہی ہیں۔ اب معلوم نہیں اچھی یا بری، کیونکہ ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت ہے جب دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملاتے۔
جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ سنیے گا کہ فلم راک آن ارجن رام پال کے لیے اسپیشل کیوں ہے، پاپا انل کپور ہرش وردھن کپور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اداکارہ ثنا خان شرمن جوشی سے اتنی امپریس کیوں ہے۔
ہائے دل میرا دل، ہائے دل میرا دل،
کب بن جائے گا تیرے قابل۔ راک آن کی کامیابی کے 8 سال بعد راک آن 2 اسی ہفتے ریلیز ہوئی ہے۔ ارجن رامپال پہلی فلم کی طرح اس بار بھی فلم کا حصہ ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ راک آن ان کے لیے بہت اسپیشل رہی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہوا تھا؟
دیکھیں، کچھ کیریکٹرز کی تو جو سملیرٹیز ہیں وہ تو ملتی جلتی ہوں گی پچھلے کیریکٹر سے۔ اسپیشل کے حساب سے آف کورس راک آن از اے ویری ویری اسپیشل مووی فار می، کیونکہ مجھے نیشنل اوارڈ ملا تھا اس کے لیے۔ مگر اب یو آر فائنڈنگ اٹس اے نئی کہانی تو بالکل الگ ہے، وہی کیریکٹرز آپ 8 سال بعد ملتے ہیں ان سے ان دا فلم۔
انل کپور
कपूर और उनकी बेटी सोनम कपूर ने इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी की कहानी लिखी है, लेकिन पापा अनिल के साहबजादे हर्षवर्धन की पहली ही फिल्म मिर्जिया मुंह के बल गिरी। तो अनिल साहब क्या कहेंगे, क्या आपके साहबजादे हर्षवर्धन भी आपकी तरह कामयाब हो पाएंगे?
He's different. He's, मतलब, don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, you know, that Rakesh Om Prakash Mehra spotted him, groomed him, and the entire team, you know, have made him Mirzia today.
अदाकारा सना खान की फिल्म वजह तुम हो दिसंबर में रिलीज होने वाली है और इस वक्त फिल्म की पूरी कास्ट शिद्दत के साथ फिल्म को प्रमोट करने में लगी है, लेकिन लगता है कि सना अपने को स्टार शर्मन जोशी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस है, क्यों सना?
ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा, जैसे मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ जो मैंने फिल्म साइन की कि शर्मन इज अ वेरी अमेजिंग एक्टर, ही इज बीइंग पार्ट ऑफ सच ग्रेट फिल्म्स, एंड मैं हमेशा शर्मन को यही कहती हूँ दैट आई ऑलवेज लर्न यू नो लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू परफॉर्म, बिकॉज ही इज अ वेरी फाइन एक्टर।
हम सफर एक जरा इंतजार।
1984 की मिस इंडिया बनने वाली जूही चावला को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 80s और 90s की कामयाब तरीन हीरोइंस में से एक कहा जाता है। यूँ तो जूही ने 1986 में फिल्म सल्तनत से डेब्यू किया था, लेकिन 88 में आमिर खान के साथ उनकी फिल्म कयामत से कयामत ने धूम मचा दी। और उसके बाद एक के बाद दूसरी हिट फिल्म के साथ जूही इंडस्ट्री की एस्टैब्लिश हीरोइन बन गई। तो जूही, आप खुद ही बताएं ना कि इंडस्ट्री में आपका सफर कैसा रहा?
हे भगवान, ये तो बहुत लंबी कहानी है। मुझे यहाँ पर आए हुए कोई 22-23 साल हो गए, अब मैं यहाँ पर शुरू नहीं कर सकती। तुम इंटरनेट पर जाओ और पूरी मेरी हिस्ट्री निकाल लो। बहुत लंबी हिस्ट्री है, अब तो कितने साल हो गए।
में फिल्म स्वर्ग, 92 में बोल राजा बोल और राजू बन गया जेंटलमैन, 90 में लुटेरे, आईना, हम है राही प्यार के और दीवाना मस्ताना, ये फिल्में काफी कामयाब रही। इसके बाद आई फिल्म डर, जिसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तो जूही, आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है?
नहीं, ये जब भी सवाल कोई मुझसे करता है ना, मेरे पास एक सीधा जवाब नहीं है। जैसा कि आपने कहा, इतने सालों के काम है, इतनी फिल्में हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, कोई फिल्में मुझे इसलिए अच्छी लगी कि मैंने जब हमने बनाई तो बड़ी मजेदार थी। कुछ फिल्में इसलिए अच्छी हैं कि जो जब रिलीज हुई तो बहुत बड़ी हिट हो गई, तो हर एक का अलग रीजन। कुछ डायरेक्टर्स के साथ इतना अच्छा लगा काम करके, कुछ सीखने को मिला, कुछ करने को मिला। मेरे तो प्लीज, कोई प्लीज, ये मैं एक लाइन में आपका जवाब नहीं दे सकती, सॉरी।
जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा, अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की।
जूही चावला को उस जमाने में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी हीरोइंस का सामना था। जूही और शाहरुख खान बेस्ट स्क्रीन कपल कहलाए जाते थे और दोनों ने ही कई फिल्में साथ की, जिनमें यस बॉस, डुप्लीकेट, राजू बन गया जेंटलमैन और डर जैसी फिल्में शामिल हैं। एक्टिंग के अलावा जूही को गाने का भी शौक है, क्यों जूही?
अरे यार। I just sing because yes, it's a hobby which I've taken up very seriously recently. मैं सीखती रहती हूँ और कभी कभी प्रैक्टिस करती रहती हूँ.
तू यार तू ही दिलदार तू ही मेरा प्यार तेरा मेरे दिल में है दरबार. कर दे एक बार बेड़ा पार मुझे घर पार लगे बेकार फिरूं मैं.
जूही चावला ने मसाला फिल्मों के साथ साथ पैरेलल सिनेमा भी किया जिनमें सेवन एंड हाफ और निखिल माय ब्रदर जैसी फिल्में शामिल हैं. जूही आज के दौर की किस हीरोइन से मुतासिर हैं आप?
आई थिंक विद्या, क्योंकि विद्या ने अपना मतलब एज एन एक्ट्रेस उसने काफी आगे तक काम कर लिया है ऑलरेडी. वो मतलब शी गोज बियॉन्ड जस्ट बीइंग द हीरोइन एंड रोमांसिंग हीरो. As she has proved in her last couple of films, I think she's taken some very brave steps in her career and been successful. And I think if she continues like this, to saalon tak chalegi.
चावला ने कामयाब ताजर जय मेहता से शादी की और बच्चों के बाद फिल्मों से पूरी तरह किनारा तो नहीं किया, हाँ सपोर्टिंग रोल्स में जरूर नजर आई. 2014 में उन्होंने फिल्म गुलाब गैंग में नेगेटिव रोल करके सबको हैरान कर दिया. अब जूही चावला कई किरदार निभा रही हैं जिनमें अदाकारा होने के अलावा प्रोड्यूसर, टीवी एंकर, IPL क्रिकेट टीम की पार्टनर और सोशल वर्कर भी हैं. तो जूही क्या कुछ करती हैं आप?
ओहो, मेरी नॉर्मल जिंदगी में प्लीज, मेरा तो कोई मेरे कोई दो दिन एक समान होते ही नहीं. हर रोज मैं कुछ प्लानिंग करती हूँ और भगवान कुछ और प्लानिंग करते हैं, तो जो मैं करने जा रही थी वो उसको उससे हटकर कुछ और काम निकल आते हैं. मतलब कभी कभी लगता है बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए हैं लाइफ में और यू नो यू गेट स्ट्रेस्ड समटाइम्स कि यार मैं तो ये काम नहीं हो रहा या मैं कुछ और करना चाह रही थी और कल का प्लानिंग ऊपर नीचे हो रहा है. तो अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरी इंटेंशन ये है, भगवान तो जानते हैं, और अगर मेरे से ये इस काम के लिए समय नहीं बन पा रहा है या मेरा काम कुछ अधूरा रह गया या मैं कुछ करने जा रही थी और वो सही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, भगवान नहीं चाह रहे थे कि ये होने वाला है. और अगर कोई अच्छा काम हो गया तो उसके लिए मैं जल्दी से शुक्रिया अदा कर देती हूँ ताकि भगवान वैसे और भी मेरे काम अच्छा करते जाए. तो मैंने सब उन पर छोड़ दिया और मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेती आजकल.
मैजिक को परफॉर्म किए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन स्टेज पर लौट कर आने की कोई अगर वजह है, देन दिस इज इट. 1, 2, 3, 4.
और अब चलते चलते बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की. तो इस हफ्ते फरहान अख्तर लेकर आए हैं फिल्म रॉक ऑन 2.
क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूं.
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी बताएंगे कि फिल्म कैसी रही.
रॉक ऑन 2 एक सीक्वल है और एक सीक्वल बनाने के लिए बहुत मजबूत एक रीजन होना चाहिए. यानी उस हिसाब से रॉक ऑन 2 में कोई वजह नहीं थी जबरदस्ती बनाने की. फरहान अख्तर तो बहुत कुछ करते हैं, सभी कुछ करते हैं, वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और गाना भी गाते हैं. मुझे लगता है वो गाना छोड़ के और बाकी काम करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गाने की उनकी आवाज नहीं है.
जब देखो म्यूजिक बनाते, ये था तेरा नया मैजिक, दिस रबिश.
अर्जुन का बहुत मजबूत रोल है इसमें और बहुत उन्होंने कोशिश भी करी है. कोई तार नहीं है फिल्म में जो आप ऑडियंस के साथ जोड़ सके. ऑडियंस को लगता है ये तो हमने देखा हुआ है पहले से.
ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप. कैसा लगा आपको? तब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल. खुदा हाफिज.
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप. बॉलीवुड राउंडअप.
यहाँ आपको बताते चलें, आज सैरबीन की अहम खबर थी बलोचिस्तान के जरा खुददार के एक मजार में होने वाला धमाका. यह खबर हमारी वेबसाइट bbcurdu.com की शह सुर्खी भी है. ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं. इस खबर की तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहें. इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा. आज प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली चौधरी. پروڈیوسر تھے عمر آفریدی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں نادیہ سلمان سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار کے حکام کے مطابق ایک مزار پہ ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے زیر استعمال بگرام ہوائی اڈے پہ ہونے والے ایک دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی پہ نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ جانے والے حلب کے تمام علاقوں پہ حکومت نے ایک بار پھر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے شہر موصل میں 40 عام شہریوں کو غداری کے الزام میں گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے اپنی دوست کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود حکومتی دستاویزات تک رسائی دینے کے خلاف دارالحکومت سیول میں لاکھوں مظاہرین ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔